نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا درس انشاءاللہ تعوذ اور بسملہ اس سے متعلق ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ النحل کی آیت نمبر 98 میں یہ حکم دیا ہے لوگوں کو اور مسلمانوں کو کہ جب تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس جملے کی جو نحوی ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے اعوذ، اور یہ تعوذ سے ہے، پناہ مانگنا. اور اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. جمعے کے خصوصی درس میں آنے والے ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ واحد متکلم کے صیغے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اعوذ، اور یہ عاد یعوذ کے باب سے ہے جو کہ قال یقول کے وزن پر ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالی کی، یہاں پر جو با ہے یہ یا تو مصاحبت کے لیے ہے اور یا استعانت کے لیے ہے. مصاحبت کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، اور استعانت کہتے ہیں کسی چیز کا کسی سے مدد طلب کرنا. اور اس کی مزید تفصیل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں پر با دونوں مفہوموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. باللہ اللہ تعالی کی پناہ، یعنی اللہ تعالی کا ساتھ ہم چاہتے ہیں. اللہ کی پناہ مانگنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کرنا چاہتا ہوں اور پیوست رکھنا چاہتا ہوں. اور استعانت کا مفہوم لیں تو یہ مطلب نکلے گا کہ میں اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہوں شیطان کے شر کے مقابلے میں. باللہ اللہ تعالی کی، من اس کا لفظی ترجمہ ہے سے، اللہ تعالی کی میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے. رجیم یہ فعیل کے وزن پر ہے بمعنی مفعول، اس کا وزن ہے فعیل لیکن یہ ہے بمعنی مفعول رجیم ای مطرود ای مرجوم، مفعول کے وزن پہ ہوگا، یعنی رجیم وہ کہ جس کو دھتکارا گیا اور جس کو مارا گیا اور جس کو ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ تو یہ لفظی ترجمہ اور نحوی ترکیب تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، اس کو استعاذہ کہتے ہیں، اور یہ العوذ سے ہے، پناہ مانگنا، اور معاذ اور العوذ کہتے ہیں جائے پناہ کو، جہاں جا کر انسان پناہ حاصل کر لے۔ معوذ اس کو کہتے ہیں جو پناہ مانگتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین، دو پناہ مانگنے والی، چونکہ ان دونوں سورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے دو پناہ مانگنے والی، جن دو سورتوں میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ اب جب پناہ کا ذکر ہوا اور تعوذ کا ذکر ہوا تو یہ بات ذہن میں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور بٹھا لینی چاہیے کہ پناہ کے سلسلے میں تین اہم فریق ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ پناہ مانگے، اور ایک وہ جس کی پناہ طلب کی جائے، جس کی پناہ میں پناہ مانگنے والا جانا چاہے، یہ دوسرا فریق ہے۔ اور تیسرا فریق وہ کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہو، جس کے شر یا جس کی دشمنی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہو۔ تو یہاں پر تعوذ میں تین فریق، ایک وہ فریق جو کہ پناہ مانگتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور تیسرا وہ جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ میں انسان بشر پناہ مانگتا ہے اور اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پناہ مانگی گئی؟ اس کا جواب ہر شخص کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ وہ پناہ اس لیے مانگی گئی کہ جس طاقت سے اور جس فریق سے اس انسان کا مقابلہ ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے وہ نہایت ہی کمزور ہے، اور ایک حیثیت سے اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے اور فرشتوں کی طاقت کے، جو کہ اللہ ہی نے ان کو دی ہے۔ کمزور اس لیے ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی شیطان کو، تمام طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے یہ انسان پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جس شخص سے اس کا مقابلہ ہے اگر وہ مخلص ہے اور متقی ہے تو فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اور اس کی جو چالیں ہیں وہ نہایت ہی کمزور ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مومن اور متقی کے سامنے۔ لیکن اگر یہ شخص جو کہ مخلص اور متقی ہے، یہ اگر اخلاص کو چھوڑ دے اور تقوی کو چھوڑ دے تو پھر اس پر یہ شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ نظریہ تھا اور یہ بات تھی، اور دوسری بات اس کو آپ اس طریقے پہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان باوجود اپنے اخلاص اور تقویٰ کے کسی بھی لمحے اس شیطان کی شرارت اور اس کے فتنے اور اس کی چالوں کا شکار ہو سکتا ہے، خواہ وہ تقویٰ اور اخلاص کی کتنی ہی اونچی منزل پہ کیوں نہ پہنچ چکا ہو۔ تو اس لیے انسان کو یہ حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ تم اگر اس کے شر سے پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوائے میری ذات کی اور دوسری اور کوئی ذات نہیں ہے جس کی پناہ تم حاصل کرو، اور جس کی پناہ میں آنے کے بعد تم اس کی شرارت اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور جس طریقے پہ کہ ہم نے ابھی پڑھا کچھ دیر قبل کہ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن پاک کے شروع کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو, اور یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان کسی بھی حالت میں اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. یہ شیطان ہر لمحے اور ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں اور جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے, خواہ وہ حقیقی شیطان ہو یا وہ انسانی شیطان ہو. لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ شیطان نے جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کو دھتکار دیا گیا اور اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی, تو اس وقت اس نے جو قسم کھائی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان جگہوں پہ ابن آدم کا انتظار کروں گا جہاں برائیاں ہوتی ہیں. وہاں تو ظاہر ہے شیطان پہلے سے موجود ہے. اگر یہ ابلیس اور اس کے حواری حقیقی شیطان نہ ہو تو انسانی شیطان موجود ہوتے ہیں. اور یہ جو شیطان کا معاملہ ہے کہ اس شیطان کی حقیقت کیا ہے اور اس شیطان کو کس طریقے پہ پیدا کیا گیا اور شیطان کی عمر کیا ہوتی ہے اور شیطان کے لاؤ لشکر کی تفصیل کیا ہے اور ابلیس کی اپنی تاریخ قرآن و سنت نے کیا بیان کی ہے, پھر اس شیطان کی قسمیں کتنی ہیں, پھر شیطان کے اعمال کیا ہیں, کیا کیا کام یہ کرتا ہے یا کرتے ہیں, پھر ان شیطانوں کے مراکز کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں شیطان سکونت پذیر ہیں, ٹھہرتے ہیں اور رہائش پذیر ہیں, کون کون سی جگہوں پہ یہ رہتے ہیں, پھر شیطان کو اس زمین کے اوپر انسانی بستیوں میں سب سے اچھی جگہیں کون سی لگتی ہیں اور سب سے بری جگہیں کون سی معلوم ہوتی ہیں, پھر اس شیطان کے اہداف کیا ہیں, اس شیطان کے اہداف کیا ہیں, یہ کیا چاہتا ہے یا کیا چاہتے ہیں, اور پھر یہ کہ اس شیطان کی صفات کیا ہیں, کون کون سی وہ صفات اور نشانیاں ہیں جن کی بنا پہ کسی پہ شیطان کا اطلاق ہو سکتا ہے یا کسی کو شیطان کہا جا سکتا ہے. یہاں عورتیں بیٹھے ہیں, ایک مرد کیا دیکھیے, تو ان اور پھر یہ کہ شیطان کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہمیں کیا اہم ہدایات دی ہیں, یہ مستقل ایک تفصیل ہے جس پہ کئی مستقل دروس ہو سکتے ہیں. چونکہ ہمارا یہ جو نشست ہے اس درس کی یہ ہمیں اتنی طویل بحث کی اجازت نہیں دیتی, اس لیے شیطان سے متعلق جتنی باتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں یا جتنی باتیں مزید بیان ہونی ہیں ان کے بارے میں مستقل خاص دروس مختلف مقامات پہ ہوں گے, اور جوں جوں ان کی کیفیت بن جایا کرے گی آپ لوگوں کو اس کی اطلاع مل جایا کرے گی کہ اس بارے میں یہ درس ہو چکا ہے. تو شیطان سے متعلق جتنی تفصیلات ہیں ان سب کے بارے میں خاص دروس میں ان تفصیلات کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ, تم جو کام بھی کرو شیطان ہر کام کے کرتے ہوئے تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے. کوئی لمحہ اور کوئی کام اور کوئی وقت اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ شیطان موجود نہ ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو یہ شیطان تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے کہ تمہیں یہ بگاڑ دے اور تمہیں ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ لے جائے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ برائیوں کے مقامات پہ تو شیطان موجود ہوتا ہے, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قسم کھائی تھی وہ یہ تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, جو صراط مستقیم ہے مجھے تیری ذات کی قسم صراط مستقیم پر بھی بیٹھ کر میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. گویا کہ صراط مستقیم پر بھی شیطان بیٹھا ہوا موجود ہے اور بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس صراط مستقیم پہ چلنے والا آدمی مرنے سے پہلے بہرحال کسی نہ کسی وقت گمراہ ہو جائے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو صحیح حدیث روایت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا, انہوں نے روایت کیا اس بات کو کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدھی ایک لائن کھینچی, ایک خط سیدھی ایک لائن کھینچی, اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط اور سیدھی لائن ہے, یہ لکیر ہے سیدھی, یہ صراط مستقیم ہے. جس صراط مستقیم کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے, اور جو اہل تقویٰ کا راستہ ہے, انبیاء اور رسول کا راستہ ہے, اور اس کے بعد اس سیدھی لکیر کے ساتھ دائیں بائیں آپ نے چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچیں اور نشانات لگائے. فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ صراط مستقیم سے انسان کو گمراہ کر کے ان چھوٹے چھوٹے مختلف راستوں پر لگا دیں. اسی لیے سورہ انعام میں یہ حکم دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, کہ ایک جو راستہ ہے ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ صراط مستقیم ہے, اس کو چھوڑ کے کسی اور چھوٹے چھوٹے راستوں یا دوسری جو چیزیں ہیں ان کی پیروی نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ, سبیل کی جمع ہے, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, اگر تم یہ کام کرو گے تو صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے. تو یہ جو مختلف فرقے ہیں اور مسلک ہیں اور گروہ بندیاں ہیں اور مسلک وغیرہ ہیں اور جماعتیں ہیں, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صراط مستقیم کا ایک راستہ بتا دیا, اور وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, اس کو چھوڑ کے لوگوں نے فرقے بنا لیے اور گروہ بنا لیے اور جماعتیں بنا لی, اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کی جماعت ٹھیک ہے, اس کا گروہ اور اس کا فرقہ ٹھیک ہے, باقی سب گمراہ ہیں. شیطان نے اس طریقے پہ لوگوں کو گمراہ کیا کہ لوگوں کی اکثریت نے چھوٹے چھوٹے فرقے بنا لیے, اور یہ صراط مستقیم سے بالکل اس طریقے پہ بھٹک گئے جس کی پیشنگوئی صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی, کہ لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہیں ان کو اپنا کے گمراہ ہو جائیں گے, جس طریقے پہ کہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا. تو شیطان ہر جگہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جو انسان کے جسم کے اندر خون کی گردش, اور خون جو دوڑتا ہے انسان کے جسم کے اندر, اس خون کی گردش اور اس خون کے دوڑنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی انسانی جسموں کے اندر حرکت کرتا ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان الشیطان یجری من ابن آدم کا مجرا دم, ابن آدم کے جسم میں جس طریقے پہ خون دوڑتا ہے اسی طریقے پہ شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ جسم کے اندر داخل ہو کے وہ دوڑ لگائے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کے بدن پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالتا ہے, تو اس کی بنا پہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد سب سے پہلے بچہ ایک چیخ مارتا ہے, اور یہ ہر بچہ چیخ مارتا ہے, اور وہ چیخ اس لیے مارتا ہے کہ جیسے یہ انسان دنیا میں آتا ہے شیطان سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے, اور بچپن سے یہ بتا دیتا ہے اس کو کہ تم اس دنیا میں آ گئے ہو اور آج سے میری اور تمہاری دشمنی کا آغاز ہو گیا. اس لیے قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو اپنا دوست نہ سمجھنا, اس سے ٹھیک ٹھاک دشمنی کرنا, اس لیے کہ یہ ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن اس کے حملے سے اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کو محفوظ رکھا, اور انہیں اس لیے محفوظ رکھا کہ ان کی والدہ نے جب یہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ تعالی کی پناہ حاصل کر لی تھی. سورہ آل عمران میں آیات میں یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ کہا کہ انی اعیذھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کی والدہ نے یہ کہا کہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اپنی اس ہونے والے بچے کے بارے میں اور اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلے گا اس کے بارے میں. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ مریم کی والدہ نے مریم اور مریم کی اولاد علیہم السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پیشگی پناہ طلب کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انہوں نے اپنی پوری اولاد کو دے دیا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کو شیطان کے اس حملے سے محفوظ رکھا. اب یہ جو پناہ مانگنا ہے، جو مخلوق پناہ مانگتی ہے وہ انسان ہے اور انسان بہت کمزور مخلوق ہے. شیطان کو جو طاقت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو ضروری ہے اور یہ بات مطلوب ہے کہ یہ کمزور انسان جس طاقتور شریر طاقت کے شر سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اور جس ہستی کی پناہ مانگنا چاہتا ہے وہ ہستی اس شیطان کی ہستی سے کہیں زیادہ بڑی ہو اور کہیں زیادہ عظیم ہو اور کہیں زیادہ طاقتور ہو، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود یہ طریقہ سکھا دیا اور یہ دعا کے انداز میں بتایا کہ تم لوگ جب پناہ مانگو تو شیطان کے شر سے میری پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ اگر تم میری پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان کے شر سے اپنے آپ کو تم بچا لو گے. اور یہ حکم قرآن پاک میں ہمیں اللہ نے دو مقامات پہ دیا ہے، ایک سورہ اعراف میں آیت نمبر 200 میں اور ایک سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 میں. ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کے شر سے اور شیطان کے فریب اور دھوکے سے خطرہ لاحق ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. فاستعذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ گے تو انہ سمیع العلیم، انہ ہو السمیع العلیم، تو اس سے زیادہ طاقتور ہستی اور کوئی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ وہ سنتا ہے. تو یہ حکم ہمیں خود قرآن نے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو امام احمد ابن حنبل نے اور امام ابن حبان نے نقل کیا کہ من عاد باللہ فقد عاد بمعاد، جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی اس نے یقیناً ایک طاقتور ہستی کی پناہ مانگ لی جو کہ پناہ دینے کے واقعی لائق اور مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ بڑی کوئی اور ذات نہیں ہے. انسان کو ہر حال میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا تکرار اور اس کا ورد ہر وقت زبان پہ ہو تاکہ شیطان کے شر سے آدمی محفوظ رہے. کیونکہ اگر یہ شیطان ایک مرتبہ اللہ کا ذکر آپ نے کیا، اب جو شخص وضو کی حالت میں ہو یا اللہ کا ذکر مسلسل کر رہا ہو اور اس کا دل بھی اس زبان میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کا ساتھ دے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. لیکن یہ حال مستقل نہیں رہتا، جو ہی انسان نے اللہ کا ذکر چھوڑا دوبارہ یہ آ کے اس پہ حملہ کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان کی صفت یہ ہے کہ یہ خناس ہے، اور خناس کہتے ہیں اس کو کہ جو بار بار آئے پھر آئے لوٹ کے آئے. اس لیے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کے شر سے پناہ مانگو اللہ کی کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر بار بار لوٹ کے آتا ہے. وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس کو آپ نے دھتکار دیا تو وہ باز نہیں آئے گا بلکہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات کی قسم اللہ کے سامنے کھائی ہے کہ مجھے تیری قسم میں قیامت تک تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور جہاں بھی اس نے قسم کھائی ہے تاکید قانون اس نے استعمال کیا ہے کہ میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو انسان ہر حال میں اس کے شر سے پناہ مانگے. اور حقیقی پناہ گاہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق سے جو پناہ مانگی جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ اللہ کی پناہ گاہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی. جنات نے اور شیطانوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کی تاریخ جب قرآن بیان کرتا ہے تو سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بعض گمراہ اور جاہل لوگ وہ تھے کہ جو جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو جنات کی پناہ میں دے دیا تھا اور اس طریقے پہ یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے اور جو جن کی پناہ لے رہے تھے وہ تو یقیناً گمراہ تھے. تو انسان اپنے آپ کو صرف اللہ کی پناہ میں دے, نہ کسی مرے ہوئے شخص کی پناہ میں جا کے انسان کو فائدہ مل سکتا ہے اور نہ کوئی مرا ہوا آدمی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہے اور اس کے مسائل حل کر سکتا ہے, اور نہ کسی زندہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ کسی وہ نفع نقصان دے, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے. البتہ ظاہری اسباب جو کہ دنیا میں موجود ہیں ان کے مطابق اگر کسی ظالم اور جابر طاقت یا شخص یا گروہ کے مقابلے میں وقتی طور پہ اور ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اگر اسی کی طرح کے کسی اور زبردست طاقتور انسان یا جماعت کی حمایت حاصل کر لی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف کے سفر سے واپس لوٹے تو مکے میں آپ کا داخلہ بند تھا اور آپ کو مکے والے قتل کرنا چاہتے تھے, اور آپ کو اس وقت زمین پر کسی بھی انسان نے پناہ دینے سے انکار کیا ہوا تھا. کوئی شخص یا کوئی قبیلہ یا کوئی گروہ اس بات میں آمادہ نہیں تھا کہ وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا مختلف قبیلوں کے سامنے کہ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے. تو اس وقت مطعم ابن عدی مکے کے رہنے والے ایک شریف النفس شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ جاہلیت کے دور کے شرفاء میں سے تھے. تو مطعم ابن عدی کے سامنے جب آپ گئے تو اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ میرے گھر تشریف لائیے اور یہاں آپ قیام کیجئے. تو طائف کے سفر سے واپسی کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مطعم ابن عدی اور اس کے 10 بیٹے, یا ایک روایت میں 8 بیٹے ایک روایت میں 6 بیٹے, ان کی ننگی تلواروں کے سائے میں آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں, رات کو قیام کرتے ہیں, اور دوسرے دن یہ مطعم ابن عدی خود اور تمام بیٹوں کو لے کے نکلتا ہے اور یہ اپنی تلواریں نیام سے نکالتے ہیں اور اپنی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب آپ اللہ کے گھر کا طواف کیجئے. اور اسی لیے آپ کو مطعم ابن عدی کا یہ احسان زندگی بھر یاد رہا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ جب لوگوں کو قید کر لیا گیا جن کو جنگ میں گرفتار کیا گیا تھا, تو ان جنگی قیدیوں کی رہائی کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں اس کی بات مان لیتا, لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے. تو اس کا احسان زندگی بھر آپ نے یاد رکھا, اس لیے کہ اس نے باوجود اس کے کہ مشرک تھا آپ کے ساتھ نیکی کی. تو اگر حالات کا تقاضا ہو اور ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑ جائیں تو مخلوق کی پناہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور کسی اچھے آدمی طاقتور آدمی یا طاقتور گروہ یا جماعت کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دعاؤں کو بہت کثرت سے پڑھا ہے اور جن میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے، شیطان کے شر سے، یا بعض کمزور عادتوں سے، یا ناجائز کاموں سے، یا کمزور امور سے، یا دوسری چیزوں سے، تو وہ دعائیں کافی طویل ہیں اور بہت ہیں. ان تمام دعاؤں کے بارے میں ایک تفصیلی درس بہت جلد انشاءاللہ ہوگا، جس میں ان تمام دعاؤں کو بیان کیا جائے گا جن دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ، اور ان دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں شائع کیا جائے گا، اور جب وہ درس ہو جائے گا تو وہ کیسٹ، جو کہ دعاؤں کی کیسٹ ہوگی، اس کے ساتھ وہ کتابچہ بھی ساتھیوں کو دے دیا جائے گا تاکہ وہ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے. ایک دعا ایسی ہے جس کو جامع الدعوات کہا گیا ہے. ایک صحابی ہیں، ابی امامہ،